أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة النمل آيات نمبر 6 سے آيات نمبر 16 6-2-1-6-16 ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور بلا شبہ یہ قرآن آپ کو سکھایا جاتا ہے ایک بڑے حکمت والے صاحب علم کی طرف سے. اس آیت میں پروردگار عالم نے دو غلط تصوروں کو رد کیا ہے. نمبر ایک کہ یہ قرآن خود آپ کے ذہن کی پیداوار ہے, نعوذ باللہ من ذلك. جو منکرین دین جو ہیں ان میں سے ایک گروہ کا تصور یہ ہے, اور بہت سے روشن خیال افراد نام نہاد وہ بھی غالباً ایسا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک کے پیغمبر اکرم نے خود اپنے طور پر ایجاد کیا ہے اس کلام کو. اور دوسرا یہ معاملہ کہ شاید کوئی اور انسان ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کر کے یہ سارا کلام فراہم کرتے ہیں. پروردگار عالم نے اس کو بھی رد کیا ہے کہ ان کا تبازات بالکل نہیں ہے اور دوسری ہستی کا سکھایا ہوا ہے, مگر وہ ہستی مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے, وہ خالق کائنات ہے جو انہیں اس قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اور کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حکمت والا ہے اور وہ علم والا ہے. جو علم کا معیار اس کتاب کے اندر ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو نہیں سکتا, اور جو حکمت کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی صاحب حکمت پروردگار عالم حکیم کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. اب یہاں سے پروردگار عالم نے پانچ انبیاء کا ذکر شروع کیا. اس میں پہلی شخصیت جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اس سے پہلے ہم سورہ شورا کے اندر بھی دیکھ چکے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاصا رہا, یہاں پر بھی ہے, اور پھر سورہ قصص کے اندر تو ایک بہت بڑا حصہ سورہ قصص کا جناب موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعات پر مشتمل ہے. اس قال موسیٰ لأہلہ, جب موسیٰ نے کہا اپنے اہل سے, اپنی فیملی سے, انی آنستو نارن, کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ یعنی جناب شعیب علیہ السلام کی دختر ان کی بیٹی کو لے کر واپس جا رہے تھے مصر کی جانب, تو راستے میں انہیں اس بات کا احساس ہوا. اور یہ احساس اس لیے بہت زیادہ چارمنگ تھا, اس لیے کہ رات سرد تھی, ٹھنڈک تھی, اور اس وقت احساس تھا کہ کسی طریقے سے آگ کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اسے تاپا جا سکے, اسے حرارت کو حاصل کیا جا سکے. اور بظاہر راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کس طرح سے پروسیڈ کریں. تو دونوں باتیں تھیں کہ آگ مل جائے یا خبر مل جائے, اور دونوں مل جائے تو کیا کہنا. تو ارشاد فرمایا اس قال موسیٰ لأہلہ, جب موسیٰ نے کہا اپنے اہل سے, اپنی فیملی سے, انی آنستو نارن, کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے, سآتیکم منہا بخبرن, تو وہاں سے میں کوئی خبر لے آتا ہوں, او آتیکم بشہاب قبس, یا آگ کا کوئی شولہ اگر مل گیا تو حرارت کے لیے اسے لے کر آتا ہوں, لعلکم تسترون, شاید تم اس سے تاپ سکو, اپنے لیے حرارت فراہم کر سکو. ولما جاءھا, تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہیں, نو دیا, تو آواز دی گئی, ندا دی گئی. اب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو تو ایک مقام پر جو محفوظ مقام ہوگا یقیناً, وہاں پر چھوڑ کر پہنچے ہیں اس جگہ پر کوہ طور پر, اور وہاں پر ان کو جو چیز نظر آئی وہ کیا ہے, وہ آگ نظر آ رہی تھی, قریب ہوئے اس سے تو وہاں سے ان کو ندا آئی, صدا سنائی دی, انبورک من فی النار ومن حولہا, کہ برکت والا یعنی قائم اور دائم ہے وہ خدا کہ جس نے اس آگ میں جس کا جلوہ ہے, ومن حولہا, اور جس کا جلوہ اس کے ارد گرد ہے. اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم خود جسم و جسمانیت سے ماورا, پروردگار عالم جسم کا خالق ہے, اعضاء و جوارح کا خالق ہے. کسی چیز کے اندر پروردگار عالم کا حلول کر جانا یہ تو خداوند متعال کی شان کے خلاف ہے, خداوند متعال کی توحید کو نہ سمجھنا. اسی لیے فوراً آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا وسبحان اللہ رب العالمین, اللہ بے عیب ہے, عالمین کا پالنے والا ہے. یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ آگ میں خدا کا جلوہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ خدا وند مطال خود اس کے اندر حضور کر گیا, ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں لیکن وہ پروردگار جس کی قدرت کا اظہار پوری دنیا کے اندر, کائنات کے اندر ہو رہا ہے, سم تھنگ اسپیشل, کچھ ایسا معاملہ کہ جس کو ایکسٹرا آرڈنری کہا جائے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس موقع پر کیا گیا، اور انہوں نے وہاں پر آگ میں اس جلوے کا مشاہدہ کیا، وہ برکتیں ان کا احساس کیا، ومن حولہا اور اس کے آس پاس بھی. اب یہاں پر مفسرین نے تو یہ بھی بات کہی ہے کہ چونکہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے ہیں اس درخت کے، تو ان کو نظر آیا کہ یہ سبز درخت ہے اور اس میں سے آگ نکل رہی ہے، نہ آگ سبز درخت کو ختم کر رہی ہے نہ درخت کی رطوبت اس آگ کو بجھا رہی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ اس آگ میں سے کچھ، ایک ٹہنی ان کے ہاتھ میں تھی، اس میں اس کو حاصل کر سکیں، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو اپنی طرف لپکتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ قریب جاتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی ہے. تو ایک بات تو یہ کہی گئی کہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ وہ خود اس آگ میں گویا موجود تھے، اور ان کے لیے یہ برکت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ آس پاس تھے. ایک بات یہ کہی گئی کہ نہیں، خود موسیٰ علیہ السلام آس پاس تھے، آس پاس تو بٹ نیچرل تھے ہی، اور فرشتے جو ہیں وہ اس آگ کے اندر تھے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، قدرت پروردگار کا اظہار ہے کہ جس کو لفظوں میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے، مگر پروردگار عالم نے وہ خاص ایک انتظام کیا اظہار قدرت کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں، اور دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت میں پیدا بھی ہو رہی ہے، تھوڑا سا ریزسٹنس بھی ہے. پروردگار عالم نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک تسلی بھرا جملہ ارشاد فرمایا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو ان اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، میں عزیز ہوں اور حکیم ہوں. یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی، خدا بے عیب ہے، یعنی یہ آواز خدا کی، یہ سارے کا سارا معاملہ، یہ سارا نظام پروردگار عالم کی طرف سے ہے، تمہیں یہاں پر بلایا گیا ہے، وہ اسی لیے بلایا گیا ہے. وہ القِ عصاک، اپنے عصا کو ذرا پھینکو، ڈالو. ولما رآہا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ تہتز کأنہا جانن، انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے سانپ کی طرح سے. ول مدبرا، تو انہوں نے پیٹ پھرا کر پیچھے کی طرف ہونا چاہا. ولم یعقب، اور مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، خوف زدہ مت ہو، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول خوف زدہ نہیں ہوتے. یعنی تم تو رسولوں میں سے ہو، تمہیں انتخاب کیا گیا ہے، لہذا تمہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الا من ظلما، ہاں مگر وہ کہ جس نے ظلم کیا. اس کو کہتے ہیں مستثنائے منقطع، یعنی وہ مستثنا کہ جو مستثنا منہ کے اندر شامل نہ ہو. نبیوں میں سے تو کسی نے کوئی ظلم کیا نہیں، لیکن یہاں پروردگار عالم نے ایک اوور آل اپنی پالیسی اور قاعدہ اور قانون بیان کیا. پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تمہیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ جو تقاضۂ بشری ہے جس کے تحت تم نے ایک خوف کا احساس کیا، وہ ٹھیک ہے، مگر اب میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں، تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لہٰذا تم خوف زدہ مت ہو. ہاں خوف زدہ ہو تو میری بارگاہ میں اس کو ہونا چاہیے کہ جس نے ظلم کیا ہے. ثم بدل حسنا، پھر اس کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا کہ ہاں اگر ظلم کرنے کے بعد بھی کسی نے نیکی کی، بعد سوء، برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، تو یقیناً میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. یعنی ایسے گنہگار کو بھی میں مایوس نہیں کرنا چاہتا، وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس کے لیے بھی مغفرت کی گنجائش ہے اگر وہ اپنے اس برے عمل کو اچھے عمل سے تبدیل کر دیتا ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنے گریبان میں اپنے ہاتھ کو ڈالو. تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، تو وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ دو تو اہم ترین معجزات تھے جن کو عصا اور ید بیضا کہا جاتا ہے، جس پر اس سے پہلے بھی قرآن مجید کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ گفتگو ہوئی ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی بہت اچھی گفتگو اس حوالے سے ہوئی. تو پروردگار عالم نے ان دو معجزات کا تو خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ تمہارا عصا جو ہے اس کو ڈالو گے، یہ اژدہے میں یا سانپ میں تبدیل ہو جائے گا، گریبان میں ہاتھ ڈالو گے اور باہر نکالو گے تو یہ سفید ہو جائے گا، چمکدار نورانی ہو جائے گا، اور وہ کوئی برس کی بیماری نہیں ہوگی، من غیر سوء، کوئی برائی نہیں ہوگی اس کے اندر. یعنی سب کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ معاملہ کوئی بیماری کا نہیں ہے بلکہ کوئی نشانی کا ہے. پتس کے آیات الا فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، اور یہ نو نشانیاں ہیں، نو نشانیوں میں یہ دو نشانیاں بھی ہیں. اب وہ نو نشانیاں کون سی تھیں، اس کو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسا، ید بیضا، یہ دو ہو گئے، پھر طوفان، ٹڈی دل، زرعی آفات، مینڈکوں کی پراوانی، دریائے نیل کا خون ہو جانا، خشک سالی اور میووں کی قلت، یہ سب مل ملا کر نو معجزات. ان کی تفصیل اپنے مقام پر، اور اس سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں جو ریلیونٹ آیتیں ہیں ان کے ذیل میں، مگر یہاں پر پروردگار عالم نے فقط ان کا اشارہ کیا ہے. تو دو تو نشانیاں فوراً دے دی گئیں اور باقی جو سات نشانیاں ہیں ظاہر ہے کہ ان کا حالات واقعات کے تحت آنا ضروری تھا، لہذا اس موقع پر وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں. انہم کانو قومن فاسقین، یقیناً یہ لوگ بڑے فاسق قوم ہیں، نافرمان بد اعمال لوگ ہیں. فرعون اور فرعون والے. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرہ، جب ہماری روشن نشانیاں وہ لے کر پہنچے ہیں، ہماری روشن نشانیاں آیاتنا مبصرہ، جب وہ لے کر پہنچے ان کے پاس جو کہ روشن کر دینے والی تھی، آئی اوپنر تھی، قالو تو انہوں نے کہا ہذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اچھا اب ایک بات ہوئی کہ کیا واقعی وہ اس کو جادو سمجھ رہے تھے یا لوگوں کو مس گائڈ کر رہے تھے، خود اس بات کو پوری طریقے سے احساس کر رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم کی تعبیر بہت واضح ہے، وہ جہدو بہا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. واستیقنت ہا انفسہم، جبکہ ان کے اپنے نفس کے اندر انہیں اس بات کا پتا تھا کہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنے طور پر اس بات کو جان لیا تھا. تو پھر یہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ ظلمن و علوبن، ظلم و ستم کی وجہ سے، گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے. بہت سے وہ ریزنز کے جس کے بعد انسان جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان ظالم ہو جائے تو اپنے ظلم کی وجہ سے بہت سی حقیقتوں کا انکار کر دیتا ہے. جب انسان گھمنڈی ہو جائے، غرور تکبر اس کے اندر آ جائے، تو اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، ایروگنس کی وجہ سے، وہ چیز جس کو علمی اعتبار سے وہ سمجھ چکا ہے مگر پھر بھی اس کا وہ انکار کر دیتا ہے. لہذا پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے ان آیتوں کے اندر روشنی ہے کہ کئی مرتبہ افراد کا انکار علم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا تھا تو پھر انہوں نے کیوں نہ مانا ہوتا، یقین یہ مان لیتے. نہ ماننے کی وجہ صرف علم کا نہ ہونا نہیں ہوتا، دلائل نشانیاں بڑی واضح ہوتی ہیں. لگاتی رقم کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ دعوت ذوالاسیرہ کے موقع پر سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے ہیں اختتامی آیتوں میں، تو پیغمبر اکرم نے بارہا اس بات کو بیان کر دیا تھا. مگر انکار صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ علم نہیں ہے یا بات واضح نہیں ہے، بات واضح ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی انکار ہوتا ہے اور اس انکار کی وجوہات ہوتی ہیں. ان وجوہات میں من جملہ یہاں پر دو وجوہات پروردگار عالم نے بیان کر دی کہ ظلمن و علوہ، کہ اگر ظلم و ستم مزاج کا حصہ بن جائے تو پھر اس کے بعد انکار ہوگا. علوبن گھمنڈ اگر مزاج کا حصہ بن جائے، اخلاق کے اندر آ جائے، تو پھر اس کے بعد حقیقتوں کا انکار ہوتا ہے. پنزور ذرا دیکھو، کیف کانا عاقبت المفسدین، کے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی حد تک بیان کر کے کنکلوڈ کر دیا گیا. اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کا. یہ دونوں بھی ظاہر بنی اسرائیل میں آئے. ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے یقیناً عطا کیا داؤد اور سلیمان کو علم. اب یہ جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام ان کی اسپیشلٹی ہے کہ پروردگار عالم نے ان دونوں کو علم عطا کیا. اب ظاہر کہ نبوت اس کا تو خاص ایک علم کے ساتھ تعلق ہے ہی. قال، ان دونوں نے کہا، الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، شکر پروردگار، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، کہ جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بندوں میں سے، مومن بندوں میں سے، کثیر ایک بڑی تعداد میں جو ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی. یعنی انہوں نے اس بات کا احساس بھی کیا کہ یہ پروردگار عالم کا کرم خاص ہے، فضل پروردگار ہے، عطا پروردگار ہے. اور اس عطا پروردگار کا احساس کرنے کے بعد وہ کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوئے. تو ایک طرف ہم پڑھ چکے کہ فرعون کا کیا معاملہ تھا، ظلم و ستم بھی ہے اور گھمنڈ بھی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انبیاء کا جو انداز ہے کہ انہوں نے اس نعمت کو پروردگار کی طرف سے احساس کیا اور پھر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا کہ حمد ہے، شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے ہمیں فضیلت دی. اللہ کثیر من عباد المومنین، کثیر پر، اور وہ کون تھے؟ کثیر من عباد ہی، اس کے بندوں میں سے، مومنین، المومنین، جو مومنین تھے. وورث سلیمان داؤودا، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. یہ جناب سلیمان علیہ السلام بھی نبی اور جناب داؤد علیہ السلام بھی نبی. اور یہ جملہ جناب خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے استدلال میں پیش کیا تھا، جب ایک مظلومہ حدیث کو بیان کر کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا. تو تو اس موقع پہ جناب سیدہ نے جن آیتوں سے استدلال کیا تھا اس میں ایک جناب زکریہ کی دعا تھی، جسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ریلیونٹ آیتوں کے سیل میں. یہ دوسری آیت تھی کہ جس سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے استدلال کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کو حق بھی پہنچتا ہے، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوئے، لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت سے بھرپور استدلال کیا تھا. تو جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے تھے. اس طرح سے وہ جو مضمومہ حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ان دونوں جزوں کی مخالفت قرآن مجید سے ثابت ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ نشیب باز مفسرین نے محسوس کیا، تو انہوں نے یہاں پر وراثت کو نبوت سے متعلق کرنے کی کوشش کی، علم سے متعلق کرنے کی کوشش کی. اور ان کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم ہو یا نبوت، یہ قابل انتقال چیزیں نہیں ہوتی ہیں. پروردگار عالم جس کو نبوت کا اہل سمجھتا ہے اس کو نبی بناتا ہے. پروردگار عالم نبوت کے اندر یوں کرے کہ مثلا اس کو وہ ورثہ قرار دے دے تو ایسا تو نہیں ہوتا. پروردگار عالم کا یہ انتخاب ہے، جس کو وہ چاہے وہ بنائے. اسی طرح سے علم کا معاملہ بھی ہے، جو چیز فوراً ذہن میں تبادر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی میراث ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ ورثہ سلیمان و داؤد، وہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. وقالا، اور انہوں نے کہا، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء، کہ ہم کو علم عطا ہوا ہے بولیوں کا، چڑیوں کی بولیوں کا، یعنی پرندوں کی جو بولیاں ہیں ان کا علم ہمیں عطا ہوا ہے. وہ اوتینا من کل شیء، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا، یعنی یہ جو وافر چیزیں ہمیں ملی اس کے لیے استعارہ. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ یقیناً اس کا فضل مبین ہے، کھلا ہوا لطف و کرم ہے. آیت نمبر 12 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ النمل آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 26 1717 سے 26. جناب سلیمان علیہ السلام تک بات پہنچی تھی. ارشاد ہوتا ہے، وحشر لسلیمان جنودہ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے سامنے ان کے افواج، جند لشکر فوج جنود اسی کی جمع ہے. مگر یہ لشکر کن چیزوں پر مشتمل تھا، کن افراد پر مشتمل تھا؟ تو اس کو تین کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا، من الجن والانس والطیر، جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے. اور یہ جناب سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز تھا، فضل پروردگار تھا، کہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، انسانوں پر تو تھی ہی، اور ساتھ ہی ساتھ پرندوں پر بھی تھی. بلکہ جو دوسری آیتیں ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہواؤں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی. وہم یوزعون، تو وہ ان کے سامنے ترتیب وار ان کی سب بندی کی جا رہی تھی، جس طرح سے ایک اسمبلی ہوتی ہے کہ جس کے اندر سب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی ایک کیفیت تھی کہ جو لشکر تھا وہ سامنے آ کر رپورٹ کر رہا تھا اور ان کی گویا اٹینڈنس ہو رہی تھی. حتی اذا اتو علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں واد النمل میں. واد النمل یعنی چونٹیوں کی وادی، کہ جہاں پر چونٹیاں زیادہ ہوں گی. قالت نملتن، تو وہاں پر ایک چونٹی نے کہا، یا ایوہ النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ. اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی آپس کی گفتگو ہے، پروردگار عالم نے ان کا کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن کا نظام تو رکھا ہے کہ جس کے ذریعے جانور ہیں، مختلف حشرات ہیں، پرندے ہیں، وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ابلاغ کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ان کا ابلاغ تھا اسے الفاظ میں ڈھال کر اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ان کی چونٹیوں کی کوئی نمائندہ، کوئی شخصیت، اس نے یہ کہا کہ اے چونٹیوں، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں کے اندر. لا يحتمنكم سليمان وجنوده، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند کر گزر جائے. وہم لا يشعرون، اور وہ بے خیالی میں ایسا کر گزریں. تو عام طور پہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو چونٹیاں ہیں وہ پیروں کے میں آتی رہتی ہیں اور روندی جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے آپس میں یہ جملہ کہا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جملہ جناب سلیمان علیہ السلام نے سن لیا اور اس پر ری ایکٹ کیا، اور خاص طور پر یہ جملہ سننے کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی اور وہ ہنسنے لگے. وتبسم راحقا من قولها، مسکرائے، ہنسے اس کی اس بات کو سن کر. وقالا، اور انہوں نے یہ کہا، کہ رب اے میرے پروردگار، اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، اس نعمت کا میں شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو عطا کی، وہ علی والدیہ اور میرے والدین کو عطا کی. یعنی اب یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام کا اس طرح سے دعا مانگنا، اس سے پہلے مسکرانا، اس کو اگر لنک کریں تو جناب سلیمان علیہ السلام کا مسکرانا سمجھ میں آتا ہے، دعا مانگنا سمجھ میں آتا ہے، کہ وہ جو چوٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ بے خیالی میں تمہیں رون ڈالیں گے، یعنی سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جانتے بوجھتے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر بے خیالی میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس پروردگار عالم کی عطا پر کہ دوسری مخلوقات کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ شعور پیدا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہیں اتنا اطمینان ہے کہ جانتے بوجھتے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، انہوں نے گویا شکر ادا کیا. پہلے تو مسکرائے اور پھر اس کے بعد شکر ادا کیا کہ وہ نعمت جو تو نے مجھے عطا کی ہے اس کا بھی میں شکر ادا کروں، اور جو میرے والدین کو عطا کی ہے ان کا بھی میں شکر ادا کروں، اس بات کی مجھے توفیق عطا فرما. وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں اعمال صالحہ، اچھے اعمال انجام دوں، ایسے اچھے اعمال کہ ترضا ہو کہ جن سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یہ جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا ویسے بھی پڑھنا بہت مفید ہے. اور ضمن عرض کر دوں کہ جو نمل یا چونٹیوں کا تذکرہ ہے، اسی ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نمل پڑھا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی غیر موجودگی کو احساس کرتے ہیں. جب انہوں نے جانچ کی، نظر رکھی، اور جناب سلیمان علیہ السلام ظاہر کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان کا نام جو ہے ضرب المثل ہے، وہ تفقدت طیرہ، جب انہوں نے جانچ کی پرندوں کی، وقالا، تو انہوں نے کہا ماں دی، کیا وجہ ہے؟ لا ارل ہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ہدہد مشہور پرندہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وجہ ہے؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ لا اعذبنہ عذابا شدیدا، تو میں اسے سخت شدید عذاب دوں گا. او لا اذبحنہ، بلکہ یا شاید میں اسے ذبح کر دوں. او لا یاتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے سامنے کھلا ہوا ثبوت لے کر آئے. یعنی اب ایک طرف تو جناب سلیمان علیہ السلام وہ جو کمزور چونٹیاں ہیں ان کے حوالے سے اتنے حساس ہیں کہ جس حساسیت کا احساس ان چونٹیوں کو بھی ہے کہ جان بوجھ کر تو یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بے خیالی میں ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف جناب سلیمان علیہ السلام بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو بلا وجہ کسی کی غیر حاضری کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اگر ہدہد اس موقع پر بلا وجہ غیر حاضر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے پنش کرنے والے ہیں اور اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ گنجائش بھی رکھتے ہیں کہ اولا یاتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے سامنے کوئی کھلا ہوا ثبوت لے آئے، جسٹیفائی کرے کہ وہ کیوں غیر حاضر تھا. فمکث غیر بعید، تو زیادہ دیر نہیں گزری تھی. فقالا، تو اس نے آ کر کہا، احط بما لم تحط بہ، کہ میں نے وہ ایک بات معلوم کی ہے کہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ، اور میں آیا ہوں سبا سے، وادی سبا سے، بِنَبَئٍ يَقِينٍ، ایک ایسی اطلاع لے کر جو حتمی ہے. یعنی سبا تو ایک علاقہ ہو گیا، وہاں پر میں جو گیا اور وہاں سے آیا ہوں تو ایک خبر لے کر آیا ہوں جو بہت ہی یقینی خبر ہے. اور ظاہر ہے کہ اس خبر کے بیان کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ ہدہد کو احساس ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے خبر بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وہ خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃً، میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا، تملکہ، اس کو پایا میں نے وہاں پر، کہ جو وہاں کی بادشاہ ہے، یعنی وہاں کی ملکہ ہے، وہاں کی وہ کوئین ہے، وہاں کی حاکمیت اس کے پاس ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت سلطنت بھی ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. یعنی اب اس عورت کا، اس قوم کا سورج کو پوجا کرنا، اس میں کہیں ملال بھی نہیں ہے، ان کی اس کی پرستش کرنے میں، کہیں اس کے دل، ان کے دلوں میں کہیں کسی قسم کی ضمیر کی خلش بھی نہیں ہے. شیطان نے اتنا اسے مزین کر دیا ہے کہ وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں، ایک پرورجن ہے، انحراف ہے. وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو انہیں راہ سے گمراہ کر دیا ہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے. اللہ یسجدون للہ یعنی وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو. الذی یخرج الخبأ فی السماوات چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں سے اور زمین سے والارض نکالنے والا ہے. ویعلم ما تخفون وما تعلنون اور وہ جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہو رب اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کی گفتگو تو سنی مگر کیا پھر فوراً ہی اس کو قبول کر لیا. اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں انکوائر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا جو اگلے صفحے پر آئے گا. آیت نمبر 26 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 39 جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی کمی کو احساس کیا اور پھر اس کے بعد انکوائری شروع ہوئی. ہدہد نے اپنی صفائی پیش کی کہ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں اور پھر ملکہ بلقیس کی داستان اس نے بیان کی کہ وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، خداوند متعال کو سجدہ نہیں کرتے، شرک اور کفر کی نجاست سے آلودہ ہیں، اور پھر وہاں کی جو وضعیت تھی، جو ملکہ کی حکومت تھی، اس کی منظر کشی ہدہد نے کی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین کہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. یعنی ہدہد کی بات کو دینائی بھی نہیں کیا، اس کا انکار بھی نہیں کر دیا مگر اس کی تصدیق بھی نہیں کی، اور کہا کہ ہم اس کے بارے میں انکوائری کریں گے. اور پھر ایک لیٹر اس خط جو ہے وہ جناب سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا. اذهب بكتابي هذا یہ میرا خط لے کر جاؤ. فالقه اليهم اور ان کے اوپر جا کر ڈال دو. ثم تول عنهم اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ. پنظر اور ذرا دیکھو ماذا یرجعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب یہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کے ذریعے سے خط بھیجوانا خود ایک غیر معمولی بات ہے، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے اندر اس طرح کی غیر معمولی باتیں بہت زیادہ ہیں. اعجاز معجزہ ویسے بھی روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جنات کے اوپر بھی تھی، ہواؤں کے اوپر بھی تھی، پرندوں کے اوپر بھی تھی، تو اس طرح کی غیر معمولی باتیں بالکل قابل قیاس ہیں جو ہوئی، اور انہیں کو یہاں پر رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو ہدہد نے یہ سارے کام کیے. اب اس کے بعد قرآن مجید کا جو انداز ہے منظر کشی کرنے کا، کہ درمیان کی کڑیوں کو سہن میں انسانی پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود سوچ لیں گے کہ یہ سارے کام ہوئے، اور پھر وہاں پر ملکہ بلقیس کا اب کیا ری ایکشن ہے. قالت تو اس نے یہ کہا یا ایوہ الملا یا ایوہ الملا انی القی الیہ کتاب کریم اے میرے سرداروں یعنی اے میرے مشیروں اے میرے ایڈوائزرز انی القیہ الیہ کتاب کریم مجھ تک ایک معزز ایک بڑا محترم خط پہنچا ہے، اور اس میں کیا لکھا گیا ہے انہ من سلیمان یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع اس کے اندر کس طرح سے کیا گیا کہ یہ شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یعنی جناب سلیمان علیہ السلام نے آداب نامہ نگاری خط لکھنے کے آداب سکھائے کہ اس کے اندر آغاز میں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے اس میں ارشاد ہوا ان لا تعلو علیہ واتونی مسلمینہ کہ تم لوگ میرے خلاف گھمنڈ سے کام نہ لو اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ، یعنی سر تسلیم خم کرو اور نفس کی سرکشی میں مت آؤ. اب مت بھولیے گا، مت فراموش کیجیے گا کہ جناب سلیمان علیہ السلام بیک وقت نبی بھی ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے ان کو حکومت بھی عطا ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام یہ سارا جو کام کر رہے ہیں تو یہ اس اسکیم کے مطابق ہے جو پروردگار عالم نے ان کے اوپر وحی کی ہے. تو جناب سلیمان علیہ السلام وحی پروردگار کے مطابق اس انداز سے ان کو دعوت دے رہے ہیں. ہدہد کے ذریعے سے پیغام پہنچائے تو معجزہ تو جناب سلیمان علیہ السلام پہلے ہی دکھا چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں, اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, رحمانیت اور رحیمیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں, نفس کی سرکشی کو کنٹرول کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے سامنے سر تسلیم خم کرو. قالت تو انہوں نے یعنی بلقیس نے کیا کہا, یا ایہا الملأ اے سرداروں, افتونی فی امری, اس معاملے میں مجھے مشورہ دو, مجھے رائے دو. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون, میں کوئی یقینی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے. قالو تو انہوں نے کہا, یعنی اب یہ سرداروں نے کہا جو ان کے ایڈوائزرز تھے, وزراء تھے, مشیر تھے, انہوں نے کہا, نحنو اولو قوت و اولو باسن شدیدن, ہم لوگ طاقتور بھی ہیں اور سخت جنگ کرنے والے بھی ہیں, والامر الیک, اور معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے, فانظری ماذا تعمرین, آپ دیکھ لیں جو آپ حکم دیں گی ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اپنی قوت کا بھی حوالہ دے دیا, جنگ کا بھی حوالہ دے دیا کہ نہ ہمیں طاقت میں کمی کا سامنا ہے اور نہ ہی جنگ میں ہم لوگ کمزور پڑنے والے ہیں, یعنی دونوں اعتبار سے انہیں اپنے اوپر کچھ زوم تو تھا, مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی فرما برداری کا بھی اعلان کر دیا کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے. قالت تو ملکہ بلقیس نے کہا, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں, افسدوها, تو وہاں تباہی مچا دیتے ہیں, وجعلوا عزۃ اہلھا اذلہ, اور اس کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, وکذالک یفعلون, اور اسی طرح سے کرتے ہیں. یعنی اس کی وہ تاکید ہے کہ میں اس بارے میں بالکل سرٹن ہوں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃن, اور میں دیکھتی ہوں ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور وہ تحفہ ان کی طرف پہنچ جائے, نازلۃ بما یرجع المرسلون, تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی پھر کیا جواب لاتے ہیں. یعنی اگر معاملہ صرف دنیا داری کا ہے اور وہ تحفے تحائف سے خوش ہونے والے ہوں گے تو ہمارا ہدیہ قبول کریں گے اور پھر ہم سے سر پہ نظر کریں گے, مگر اگر ایجنڈا کچھ اور ہے, نبی ہیں, رسول ہیں, اور واقعا وہ کچھ اصلاح چاہتے ہیں, دعوت دینا چاہتے ہیں, کوئی پیغام ہے ان کے پاس, تو پھر ان کا انداز کچھ اور ہوگا. فلما جاء سلیمان, تو جب سلیمان علیہ السلام تک وہ ایلچی پہنچے ہیں, قالا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا, تمہیں دوننی بمالن, کہ کیا تم مال سے مجھے کچھ مدد پہنچاؤ گے, یعنی تم مال کے ذریعے سے مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو. جناب سلیمان علیہ السلام نے ان ہدایا کو, ان کے ساتھ موجود پیغام کو جو بین السطور تھا, وہ پہچان لیا. یا تو واضح طور پہ چٹھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوتا اور یہ بتایا گیا ہوتا کہ بھئی ہم اسلام قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کی بات کو کنسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. صرف مال کا بھجوانا, ہدیے کا بھجوانا, اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو مال کے ذریعے سے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی پیغام ان کے پاس ہے تو اس کے اوپر کمپرومائز کیا جائے. تو جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دوننی بمالن, کہ کیا تم مال سے مجھے کچھ مدد پہنچاؤ گے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ سے بہت بہتر ہے جو تم نے مجھے دیا. بل انتم بہدیتکم تفرحون, بلکہ اپنے تحفے کے ساتھ تم ہی لوگ خوش ہو سکتے ہو. یعنی یہ دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے. ارجع الیہم, پلٹ جاؤ ان کے ساتھ, ہم فلنعتینہم بجنود, تو ہم آئیں گے ان کے پاس اس لشکر کے ساتھ, لا قبل لہم بہا, کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں تاب اور توانائی نہیں ہوگی. ولنخرجنہم منہا اذلہ, اور ان لوگوں کو ہم وہاں سے نکالیں گے ذلیل حالت میں, وہم ساغرون, اور جبکہ وہ انتہائی ذلت کی کیفیت میں ہوں گے وہاں سے ہم ان کو نکال باہر کریں گے. تاکید کے ساتھ اذلہ کا بھی لفظ ہے, ساغرون کا بھی لفظ ہے. یعنی جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدائی ایجنڈے کو واضح کیا کہ میں ایک دعوت کے ساتھ ہوں اور میں اس دعوت کے بارے میں کوئی سیریس رسپانس چاہتا ہوں, اس طرح سے صرف تحفوں کے ذریعے سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش مت کرو. اب ظاہر ہے کہ پھر واپس ہوا کیا, درمیان کی کڑیاں پھر چھوڑ دی گئی ہیں سوچنے والوں کے لیے, کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ پیغام پہنچ گیا اور انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہم اس نبی خدا کی بات کو سیریسلی لیں گے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ موو کرنا شروع ہوئے. یہ روایات وغیرہ میں اور تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو انفارم کیا کہ انہا خرجت من الیمن مقبلہ الیہم, کہ یہ لوگ یمن سے نکل چکے ہیں, یعنی سبا یمن ہی کا علاقہ, وہاں سے لوگ نکل چکے ہیں. اور جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کی اطلاع پا لی تو پھر انہوں نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی, کہ اے معزز حاضرین, اب جناب سلیمان علیہ السلام جو اپنے افراد ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں, ایکم یاتینی بعرشھا, تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے, یعنی بلقیس تو آن دا وے ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, مگر تم میں سے کون ہے کہ جو اس کا عرش وہ تخت جس کے اوپر وہ بیٹھا کرتی ہے وہ یہاں پر لے آئے, قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ یہ لوگ میرے سامنے مسلمان ہو کر سر تسلیم خم کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں, ان کے پہنچنے سے پہلے کون یہ کام کر سکتا ہے. قال افریت من الجن, تو جنات میں سے ایک افریت, ایک دیو, اس نے یہ کہا, یعنی افریت کا مطلب جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے, اس نے یہ کہا, وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو سب سیدھے تھے, انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, میں لا سکتا ہوں اسے آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں, یعنی آپ کی نشست برخاست ہو, اس سے پہلے میں یہ کام کر سکتا ہوں, وانی علیہ لقوی امین, اور میں اس کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں, یعنی اس کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی صاحب تفسیر نمونہ نے جو لکھا ہے اس کے مطابق, کہ بظاہر چونکہ وہ افریت تھا تو افریت اور دیو کے اندر ایک سرکشی کا پہلو ہوتا ہے, تو اس کو اپنی وضاحت کرنی پڑی کہ میں قوی بھی ہوں لیکن امین بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, یعنی میں اس سرکشی کا کوئی مظاہرہ نہیں کروں گا اور جو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کروں گا. یہاں پر صفحہ تو مکمل ہو گیا, مگر ظاہر ہے کہ یہ جو جن کی آفر تھی, اس کے بعد ایک اور آفر آتی ہے اس کی, کہ جن کو پھر نام جن کا لکھا گیا تفاسیر کے اندر آصف برخیہ, جن کے لکھا گیا کہ علم من الکتاب, کتاب کا کچھ علم ان کے پاس تھا کہ میں آپ کے پاس اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں, یعنی بس میں لے آیا اور وہ لے آئے. تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کیا دعا مانگی, وہ سب باتیں اگلے صفحے پر آئیں گی. یہاں پر ایک صفحہ, یہ والا صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 39 پر. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ النمل آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46, 4040 سے 46 تک. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا ان کو پیغام بھیجواتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں, وہاں سے آزمانے کے لیے ہدیے بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ جناب سلیمان علیہ السلام فقط ظاہری بادشاہ ہیں یا واقعی خدا کے کوئی نمائندے ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام ہدیوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اپنی آمد کی اطلاع بھیجواتے ہیں انہی ایلچیوں کے ذریعے سے کہ جو وہ ہدیے لے کر آئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے, اور جناب سلیمان علیہ السلام کے اقدام کرنے سے پہلے ہی بلقیس اپنے عمائدین کے ساتھ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا فیصلہ کرتی ہیں. اس موقع پر جناب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود منفرد طاقتوں کے حامل افراد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معزز حاضرین, تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے, یعنی وڈ بی اے سرپرائز فار ہر, ایک تعجب آور ایک بات اس کے لیے ہو جائے گی. تو اس موقع پر جنات میں سے ایک افریت, ایک دیو, اس نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ یہ نشست برخاست ہو, آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں, میں اس تخت کو لانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, یقیناً میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں, یعنی میرے پاس طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں. یہی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ طاقت کے ساتھ امانت کا ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ کسی کام کو انجام تک پہنچایا جا سکے. مگر جناب سلیمان علیہ السلام کو گویا انتظار تھا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ قدرت مند ہو, پروردگار عالم کی طرف سے اس پر ایک خاص نظر کرم ہو اور وہ کچھ کہے. تو اس موقع پر جناب آصف برخیہ کا جملہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ نام تو نہیں آیا, نام تو روایات کے اندر آیا ہے, یہاں پر تو ان کا تعارف آیا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب, کہ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، پوری کتاب پہ علم نہیں تھا، کتاب کا کچھ علم تھا، من الکتاب، انا آتی کبھی ہی، میں آپ کے پاس اسے لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں اسے لے آؤں گا. یعنی یہ انتہائی اختصار کے لیے، ساعت کے لیے تھا کہ بس میں لا سکتا ہوں، اور وہ لے آئے. جناب آصف برخیا نے اس کام کو انجام دیا. تو جیسے ہی جناب آصف برخیا اس عرش کو، اس تخت کو لے آئے جس پر بلقیس بیٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی دانش میں تو اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی تھی. ولما رآہ مستقرا عندہ، تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اسے اپنے پاس رکھا ہوا، قالا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا لطف و کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. یہ انداز جناب سلیمان علیہ السلام کا کہ گراؤنڈیڈ رہنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، یہ کئی مرتبہ نمایاں ہوا ہے. ایک ان کے ایڈمنسٹریٹو اسکل ہے کہ جس میں وہ انتہائی سخت بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف پروردگار عالم کی طرف ان کا انداز ہے، ان کی اپروچ ہے کہ ہمیشہ ایک گراؤنڈیڈ اپروچ، ایک ڈاؤن ٹو ارتھ انکساری، منکسر المزاج ہونا، وہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ خاص طور پر اس لیے بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ بعد میں اسی سورے کے بعد، سورہ قصص کے اختتام سے کچھ پہلے، قارون کا وہ جملہ آئے گا کہ انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے، مال و دولت، یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. وہ پروردگار عالم کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام اندیت کی منزل پر ہیں، قربت اللہ کی منزل پر ہیں، کہ جہاں وہ اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ ان کے رب کا لطف و کرم ہے، یہاں تک کہ ان کے وسیع کو جو کچھ ملا ہے اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ وسیع کو اگر کچھ ملا ہے تو وسیع ان کا ہے، لہذا ایک طرح سے یہ نعمت انہی کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ کوئی لطف و کرم ہوتا ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے. لیبلونی، میرے پروردگار نے یہ لطف و کرم مجھ پر کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے. اشکرو ام اکفرو، کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں کفران نعمت کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، تو جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر ادا کرتا ہے، کہ پروردگار عالم کا شکر اس نعمت میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں. پھر پروردگار عالم کی قربت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اجر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور اگر کوئی کفرانی نعمت کرتا ہے تو یقین میرا رب غنی اور کریم ہے. غنی یعنی بے نیاز، یعنی اس کو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی شکر کرے نہ کرے، خدا کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو خود انسان کی اپنی شرافت ہے، اس کے اپنے نفس کی تعمیر کے لیے ہے، اس کے اپنے نفس کے اطمینان اور سکون کے لیے ہے. اور پروردگار جو ہے غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے حاجت بھی نہیں ہے، اور وہ کریم اور وہ عزت والا ہے. یعنی تمہارے شکر ادا کرنے سے اس کے عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، خدا وعدہ متعال بے نیاز ہے. پالا، تو اب جناب سلیمان علیہ السلام نے شکر خدا انجام دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ نکر لہا ارشہا، کہ بھائی ذرا یہ جو اس کا تخت ہے اس کی صورت ذرا سی بدل دو. ننظر، ہم ذرا دیکھیں، اتحتدی، کہ وہ پہچان پاتی ہے، وہ صحیح صورتحال سمجھ لیتی ہے. ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان میں سے رہتی ہے کہ جو سمجھ نہیں پاتے. اب یہ تھوڑا سا اس کا آئی کیو چیک کرنا، یا اس کی اس ذہنی صلاحیت کو پرکھنا، اس کا اختبار کرنا، یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے یہ ایک امتحان کا سیج سجایا. اب جب جناب بلقیس تشریف لائی ہیں ملکہ سبا، ولما جاءت، جب وہ آ گئی، قیلا، تو کہا گیا، احاکرہ عرشو، کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ قالت، تو اس نے کہا، کانہو ہوا، یہ تو جیسے وہی ہے. یعنی اس نے جج کر لیا کہ یہ میرا ہی تخت ہے، جس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسا میرا تخت ہوا کرتا تھا. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے حقیقت. یعنی بلکہ اس نے اس موقع پر گویا یہ کہا کہ اس طرح سے تخت کو آپ نے منگایا تو اب تو یہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، مگر اس معجزے کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی جو واقعات ہو چکے ہیں ہم اس سے اس بات کو جج کر چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ حق ہے، پروردگار عالم نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سامنے اسلام قبول کریں. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے. یعنی جب آپ نے ہدیوں کو ریجیکٹ کیا تھا اسی وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ صرف دنیا داری کا نہیں ہے، اگر جو ہدہد کا آنا خود ایک غیر معمولی تھا، مگر پھر بھی اس کی کچھ توجہ ہو سکتی ہے، مگر جس طریقے سے ہدیوں کا ریجیکٹ کرنا ہے اس سے کردار کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، اور اب یہ معجزہ بہت واضح اور نمایاں سامنے آ چکا ہے کہ ہم پہلے چلے تھے، عرش وہاں پر موجود تھا، یہاں پہنچے تو عرش آ چکا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پروردگار عالم کے نمائندے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جناب آصف برقیہ کہ جنہوں نے اس تخت کو یہاں پر لانے کا کام انجام دیا اور پلک جھپکتے میں اس کام کو انجام دیا، ان کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے علم من الکتاب، ان لہو علم من الکتاب، کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ یہ کچھ کا ترجمہ من سے ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سلیمان علیہ السلام کی داستان میں مذکور الذی عندہ علم من الکتاب کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی سلیمان بن داؤد کے وصی تھے، یعنی جناب آصف برقیہ کی طرف پیغمبر اکرم نے متوجہ کیا کہ وہ ان کے وصی تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ تو پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے من عندہ علم الکتاب، یہ سورہ رات کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، کافی ہے گواہی کے لیے اللہ اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہاں پر من نہیں ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذات اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور یہ اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم کے اس وصی کے پاس خدا ہی کی طرف سے دیا ہوا کیا اختیار ہوگا، وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جب علم من الکتاب کا یہ نتیجہ ہے کہ تخت پلک جھپکتے میں آ سکتا ہے، تو وہ جس کے پاس علم الکتاب ہو اور وہ کیا کچھ کر سکے اذن پروردگار سے۔ کہیں پر بھی امیر المومنین علیہ السلام جس طریقے سے جناب سلیمان علیہ السلام ہیں، وہ تمام تر چیزوں کی نسبت خدا ہی کی طرف سے دیں گے، اس لیے کہ پروردگار ہی کی طرف سے سارا لطف و کرم ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم ہو، مولا کائنات ہو، ائمہ اہل بیت ہو، وہ سب کے سب اگر پروردگار عالم نے انہیں کوئی کرامت کوئی معجزہ عطا بھی کیا ہے تو وہ اسے پروردگار ہی سے منسوب کریں گے، کبھی بھی اپنی ذاتی کارگزاری نہیں کہیں گے۔ اب یہاں پر بات آگے بڑھتی ہے فلما جاءت قیل ھاکذا عرشک، کہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہی تمہارا تخت ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو جیسے وہی ہے، وہ اوتین العلم من قبلہا، اور ہمیں تو پہلے ہی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، وکنا مسلمین، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ، اور روکا انہیں جناب سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہ جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، ما کانت تعبد من دون اللہ، انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً وہ لوگ کافر لوگوں میں سے تھے، مگر سلیمان علیہ السلام کی برکت سے وہ اپنے کفر سے دستبردار ہوئے، شرک سے دور ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اللہ کی توحید کو قبول کر لیا۔ قیل اللہ ادخل السرحا، تو اب ان سے کہا گیا بلقیس سے کہ داخل ہو جاؤ اس ہال میں، اس ایوان میں، اس محل کے صحن میں۔ سارے ترجمے ہمیں ملتے ہیں اس طرح کے، یعنی داخل ہونے کا کہا گیا اس عمارت کے اندر کہ جو محل کی طرح سے تھی۔ فلما رأته، تو جب انہوں نے دیکھا، حسبته لجا، تو ایسا انہیں لگا کہ جیسے یہ تو ایک حوض ہے، یعنی زمین کے اوپر ان کو چلنے کے لیے کہا گیا، مگر زمین اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ انہیں پانی کی لہریں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، ایک حوض سا، پول سا محسوس ہوا۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اس میں قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے اپنی جو ٹانگیں ہیں، پنڈلیاں ہیں، ان پنڈلیوں کو، پائجامے جو تھا اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیا کہ وہ گیلا نہ ہوتا ہے۔ قال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہ سرحن ممرد من قواریدا، یہ ایک ایسا ہال ہے کہ جس کو اسموتھ کیا گیا ہے، یعنی اس کی زمین کو پیو کیا گیا ہے شیشے کے ذریعے سے، تو شیشے کی وجہ سے تمہیں نظر آ رہا ہے نیچے سے، گویا جو لہریں پانی کی ہیں وہ اٹھتی ہوئی تمہیں محسوس ہو رہی ہیں کہ جیسے یہ اوپر ہے، جبکہ یہ اوپر نہیں ہے، یہ نیچے زیر زمین ہے، مگر شیشہ ہے جس کی وجہ سے زیر زمین کارگزاری بھی تمہارے لیے قابل مشاہدہ ہے۔ قالت، تو جناب بلقیس نے اس موقع پر کہا، رب اے میرے پروردگار، انی ظلم تو نفسی، میں نے یقیناً اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، وہ اسلم تو اب میں اسلام لا چکی ہوں، مع سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس میں جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ تبصرہ بہت وزین ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام تو وہ پہلے ہی لا چکی تھی، متعدد معجزات دیکھ چکی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قالت یعنی کہا ہے وہ زبان سے کہنا نہیں، بلکہ حقانیت کے مزید احساس کے ساتھ اس نے اپنے دل میں کہا کہ بھائی میں کتنے عرصے تک اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، اور خدایا اب سلیمان کے ساتھ میں اس پروردگار پر ایمان لائی جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ یعنی اسلام پہلے لا چکی تھی، مگر اب دل میں مزید اس بات کا احساس پیدا ہوا جس پر یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا جو قصہ ہے وہ اسی حد تک رہا اور پھر وائنڈ اپ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کتابوں کے اندر ہے کہ بعد میں جناب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی کر لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے یقیناً بھیجا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ اب یہ واقعہ جناب صالح کا اور ثمود کا شروع ہو گیا۔ ان عبد اللہ کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو گروہ ہو گئے، دو فریق بن گئے جو آپس میں لڑنے لگے، بحث کرتے رہے، یعنی کچھ ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ اب یہ زیادہ اکیڈمک جب بحث ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، البتہ اکیڈمک بحث کے علاوہ کئی مرتبہ یہ چیز ایگو کا بھی ایشو بن جاتی ہے کہ ایک انسان ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے مگر بہرحال وہ قبول نہیں کرنا چاہتا، اس کے انٹرسٹ جو ہے خطرے میں، تو پھر وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ڈفرینس ہے وہ انبیاء کے آنے کے بعد یقیناً پیدا ہوگا۔ ایک حق کی بات اگر کرے گا تو باطل کے پرستار جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ قالا یا قوم، تو انہوں نے کہا جناب صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، کہ تم لوگ کیوں بھلائی کے پہلے برائی کے لیے جلدی کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے؟ لعلکم ترحمون، کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر جناب صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، یعنی کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں کہ ہم پر عذاب نازل کر دیجئے۔ اس کو قرآن مجید میں بھی صراحت کے ساتھ مختلف موقعوں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو جناب صالح علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ بھائی عذاب کی دعا، بد دعا اپنے لیے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرو، شاید تم پر رحم کیا جا سکے اور اب تک کے جو گناہ تم سے ہو گئے ان کی تمہیں معافی مل سکے۔ آیت نمبر 46 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔